الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا وقال الله في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین قابل احترام بزرگوں عزیز نوجوانوں عزیز بچوں آج کا آپ کا یہ عظیم پروگرام 16 نومبر کو ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کے سلسلہ کی یہ کڑی ہے. انتخابی جلسوں میں امیدوار اپنا موقف پروگرام پیش کیا کرتا ہے اور اس پروگرام پر قوم سے ووٹ کی اپیل کیا کرتا ہے. الیکشن کی مہم کو شروع ہوئے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے. اس عرصہ میں نے متعدد مقامات پر اپنا موقف اور پروگرام بڑے واضح دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مخالف فریق پر شائستہ اور مہذب زبان میں اتنی مدلل تنقید کی ہے کہ جس تنقید کا جواب آج تک ادھر سے نہیں آیا اور نہ انشاءاللہ آئے گا. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں صاف اور ستھری سیاست کروں اور اپنی قوم کو یہ بتلاؤں کہ ہمیں ملک اور قوم کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور یہ بھی واضح کروں کہ ایک طبقہ یا ایک عنصر جس نے میری اس تحریک کے راستہ میں جو تحریک مدح اصحاب رسول کے عنوان سے ملک بھر میں کام کر رہی ہے رکاوٹ بننے کی غرض سے جو میری کردار کشی کی یا پروپگنڈا کیا اور میری سنی قوم کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے تمام حربے استعمال کیے. میں ان تمام تر پروپوگنڈے کا جواب عملی میدان میں اتر کر قوم کے سامنے پیش کروں. ڈیڑھ ماہ کے عرصہ میں الحمدللہ مختلف مقامات پر جلسہ عام کی صورت میں، میٹکوں کی صورت میں، نجی ملاقات کی صورت میں میں نے میدان صاف کر دیا ہے، اور میرے ان دلائل کے وزندار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج دشمن بھی تسلیم کرتا ہے اور دوست بھی تسلیم کرتا ہے کہ میں موجودہ الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے جیت رہا ہوں. شہر اور دیہات میں برابر ایک لہر ہے، یہ الیکشن نہیں تحریک بن گئی. آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے میں کھلے میدان میں، کھلی فضا میں اور اس سقف نیل گو کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ اس الیکشن پر میں نے ذاتی جیب سے تقریباً کچھ خرچ نہیں کیا ہے.
سبحان اللہ.
یہ لفظ کر رہا تھا، الیکشن کی اس موجودہ مہم کے دوران تقریباً مجھے ذاتی جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے. یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن عام الیکشن نہیں، ایک تحریک ہے.
سبحان اللہ.
ہر سنی مسلمان نے میرے کاز کو سمجھا ہے، پروگرام کو سمجھا ہے اور اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس الیکشن کو رات دن ایک کر کے لڑنے کا مصمم ارادہ کیا. اور آج شہر اور دیہات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا برابر ایک لہر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آل و سنت نے اس جد و جہد میں شریک ہونے کو اپنی نجات کا ذریعہ تصور کیا. میں نے موقف اور پروگرام کے طور پر جہاں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو مذہب کے نام سے لیا گیا تھا، دین کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اور 40 سال سے پاکستان کا آئین دین کی بالادستی سے محروم چلا رہا ہے. اسمبلی میں دین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھی ہے اور بارہا اٹھی ہے. لیکن قرآن و سنت کی بالا دستی کو منوانے والے افراد چونکہ کم تعداد میں پہنچے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں مؤثر پائیدار، آپ میری طرف توجہ رکھیں، کوئی ایک فرد بھی، میری درخواست ہے کہ جلسے سے مت اٹھے، اس قسم کی دوسروں کے جلسوں میں مداخلت اور غنڈہ گردی یہ شکست کی دلیل ہوا کرتی ہے. بکھلائی ہوئی قومیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اگر پولنگ پر ایک کینڈیڈیٹ جیت رہا ہو تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ گڑبڑ کرو تاکہ یہ بند ہو جائے، یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ تو ایک بار نہیں لاکھ بار بے نظیر کے نعرے لگیں گے، لیکن جنگ سے تو پی پی نہیں جیتتی، انشاءاللہ نہیں جیتتی. جنگ کی سرزمین پر پیپلز پارٹی کو وہ شکست فاش دی جائے گی کہ جو اس کی سات پشتیں یاد کرے. میں نے بہت ٹھہریے، میں نے بہت محتاط زبان استعمال کی ہے، میری زبان نہ کھلواؤ. پی پی پاکستان کی قاتل جماعت ہے، پی پی پاکستان کو دو لخت کرنے والی جماعت ہے. پی پی کے قائد نے کہا تھا ادھر ہم ادھر تم، نہ کھلواؤ میری زبان، میں چوکوں اور چوراہوں پر تمہاری سیاست کو زندہ دفن کر دوں گا. تم مجھے میرے موقف پر، میرے پروگرام پر چلنے دو، نہ تم مجھ سے زیادہ قوت رکھتے ہو، نہ تم زیادہ کارکن رکھتے ہو، نہ تم زیادہ رضاکار رکھتے ہو، نہ زیادہ زبان رکھتے ہو، نہ زیادہ درت رکھتے ہو، نہ زیادہ بہادری رکھتے ہو. میرے جلسوں میں مداخلت کرو گے، میں تمہارے تمام جلسے الٹوا دوں گا. تمہارے پاس ٹھہریے، پی پی کے پاس کرایہ کے لوگ ہوں گے، میرے پاس گولیوں کی بارش میں کھڑے ہونے والے کارکن ہیں.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جیوے جیوے حق نواز، جیوے جیوے حق نواز.
اور یہ میں آپ پہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں اس غنڈہ گردی کے جواب میں کمزوری پیش کرتا ہوں تو یہ غنڈہ گردی کل پولنگ پہ بھی ہو سکتی ہے. میں آج واضح کر رہا ہوں کہ پولنگ پر برا من رہو گے، ہم تم سے زیادہ برا من رہیں گے، حرکت کرو گے تو تمہیں ماں کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا. تمہارے امیدوار ٹھہرئے، تمہارے امیدوار، تمہارے کینڈیڈیٹ، تمہارے لیڈر جیل اور تھانے کا نام سن کر دس مرتبہ لیٹرین جاتے ہیں اور میں عسکری کو زیور سمجھتا ہوں. بھول جاؤ اپنی ان حرکات کو، شرافت کی سیاست کرو اور کرنے دو، بات سنو اور سناؤ. سیاسی لیڈر پہاڑ جتنا دل رکھتا ہے، وہ چھوٹا دل نہیں رکھتا. گھبرا کیوں گئے ہو؟ ابھی تو یہ ہفتہ ہے جس ہفتے میں میں نے بھونچال لانا ہے. آپ دیکھیں الیکشن لڑے کیسے جاتے ہیں، الیکشن لڑنے کا طریقہ واردات کیا ہے. یہ ہفتہ ہے کہ میں تمہیں دل کو تارے دکھلاؤں گا انشاءاللہ، اس پہ بھروسہ کر کے، رب العالمین پہ بھروسہ کر کے. الیکشن اور ایڈجسٹ سے کرنا یہ تو میری عادت ہے. تم آج الیکشن کے جلسے کر رہے ہو، میں نے پنجاب کراچی سے خیبر تک جلسے کیے، ماں نے آج تک لال نہیں جنا جو میرے جلسے میں مداخلت کر کے نکل جائے. میں شرافت کی سیاست کا قائل، آپ اسی کے قائل ہیں یا نہیں؟ جی بات سنو اور سناؤ. پی پی کہے اپنے لیڈر بخاری سے کہ تو نے 2 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے سے معاف نہیں کروایا، جواب نہیں دلاتے ہو اپنے ابو سے، جلسوں میں مداخلت کرتے ہو. صاف کراؤ دامن، انہیں کہو کہ میرے الزامات کا جواب دے، رد کرے میرے اعتراضات کے جواب کے. اقتدار کی بھوکی دنیا، میرے جنگ کی قاتل دنیا، 40 برس سے جنگ کو لوٹنے والا خاندان آج غنڈہ گردی کی بنیاد پہ الیکشن جیتنے کے خواب چھوڑ دے. میں آرام سے چل رہا تھا کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں محترمہ عابدہ حسین سے بھی، ذوالفقار بخاری صاحب سے بھی، میاں ریاض عصمت صاحب سے بھی کہ الیکشن لڑنا ہے تو آرام سے لڑو، شرافت سے لڑو. اپنے اپنے کارکنوں کو، اپنے اپنے رضا کاروں کو پر امن رہنے کی تلقین کرو. اب اس ہفتے میں میں غنڈہ گردی برداشت نہیں کروں گا. آج اگر میں تمہارا روب قائم کر لیتا ہوں، تم تو پولنگ پہ بھی یہی غنڈہ گردی کرو گے. میں قطعاً ایسا روب قائم نہیں ہونے دوں گا. تمہیں بھول جانا چاہیے، نہ رضاکاروں کے لحاظ سے کم ہوں، نہ کارکنوں کے لحاظ سے کم ہوں، نہ دل گردے کے لحاظ سے کم ہوں، نہ قربانی دینے کے لحاظ سے کم. میں اس الیکشن کو دین سمجھ کے لڑ رہا ہوں، تم دولت کے حصول کے لیے لڑ رہے ہو. تمہارے الیکشن لڑنے میں اور میرے الیکشن لڑنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم رات کو پیسے دے کے دفتر کھلواتے ہو اور مجھے دفتروں کے افتتاح کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. الحمدللہ یہ اس کا فضل ہے. مجھے کہا تھا دوستوں نے جب میں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا کہ الیکشن لڑا کیسے جائے گا، اتنی دولت، اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ گواہ ہے میں نے اس دن کہا تھا میں نہیں الیکشن لڑوں گا، صدیق اکبر کی صداقت الیکشن لڑے. میں نے کہا خود بہت لوگوں کے دل مڑیں گے، جذبات اور احساسات آئیں گے. گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی، وقت میں تھوڑا لگانا چاہتا تھا، زیادہ لگ گئے. ابھی دوسرا بہت بڑا جلسہ ہے جنگ سٹی میں. پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، ہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اب تک پورے وارڈ میں میری جماعت کے ساتھیوں کا، کارکنوں کا، رضاکاروں کا، دوستوں کا یہ ریکارڈ ہے. ہم نے کسی کا نام دیوار سے نہیں مٹایا، انہوں نے ہمارا مٹایا ہے. ہم نے کسی کا بینر نہیں پھاڑا، انہوں نے ہمارے بینر پھاڑے. ہم نے کسی کی تصویر نہیں جلائی، انہوں نے ہماری جلائی ہے. ہم نے کسی کی ویگن پہ پتھراؤ نہیں کیا، انہوں نے ہماری ویگن پہ پتھراؤ کیا. بذات خود میری کار پر جس پہ میں سفر کر رہا ہوں، آپ اس سے غنڈہ گردی کا اندازہ لگا لیں جس کا ہم نے قدم قدم پر افسران کو مطلع کیا ہے. لیکن یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم غنڈہ گردی کی سیاست چاہتے ہو، میں شرافت کی سیاست چاہتا ہوں. لیکن اسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آنے والے ہفتہ میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا. برداشت کی ایک عادت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کارکنوں سے کہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. ہم ثابت کریں گے اس بات کو کہ شرافت کی سیاست کون کر رہا ہے، بدماشی کی سیاست کون کر رہا ہے. اس طرح الیکشن نہ لڑے جاتے ہیں نہ جیتے جاتے ہیں. قوم پروگرام دیکھتی ہے، لینڈ دیکھتی ہے، دلائل کا وزن دیکھتی ہے. پاکستان مذہب کے نام سے بنا تھا، دین کے نام پہ ہمارا سے وجود میں آیا، لیکن 40 سال سے دینی نظام سے، اسلامی آئین سے محروم چلا رہا ہے. 1973 کے آئین میں صرف اتنا مانا گیا کہ آئندہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آج تک غیر شرعی قوانین کو ختم کر کے اسلام کے مطابق نہیں بنایا گیا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اسمبلی میں پہنچ کر واضح اور وزنی دلائل کے ساتھ، جرات کے ساتھ اسلامی آئین کے لیے آواز بلند کی جائے. 47 کی تحریک کو سامنے رکھ کر، قرارداد مقاصد کو سامنے رکھ کر، علماء کے 22 نکات کو سامنے رکھ کر، 1973 کے آئین کو سامنے رکھ کر، ایمان اور عقیدے کو سامنے رکھ کر، ضرورت ہے کہ اسمبلی میں اسلامی آئین کی سربلندی کے لیے یلغار کی جائے. اور آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ اس کے لیے نمائندہ اسمبلی میں بھیجیں کہ جو اس قاض پہ خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جنگ لڑے، لڑنا جانتا ہو، دلائل پیش کر سکتا ہو. اگر وہ قرآن و سنت کو جانتا ہی نہیں ہے تو دلائل کیا دے گا، لڑائی کیا لڑے گا. گرامی قدر نمبر 2 جو میری اس تحریک کا، اس دینی تحریک کا جو سے لا ینفق ہے، حصہ اس تحریک کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین بھی ہوئی ہے، کرنے والے اب بھی کر رہے ہیں، اور اصحاب رسول کی توہین تو رات دن صرف زبانی نہیں تحریراً چھپتی ہے. رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو آئین میں ترمیم کی گئی کہ آئندہ گستاخ رسول کو سزا سزائے موت دی جائے گی، لیکن یہ کاغذی دنیا میں مانا گیا ہے، عملاً آج تک سزا نہیں دی گئی. قادیانیت اینٹی ختم نبوت ہے، قادیانیت دشمنی رسول کا نام ہے، قادیانیت گستاخی رسول کا نام ہے، قادیانیت پیغمبر اسلام کے خلاف بغاوت کا عنوان ہے، لیکن آج تک کسی بھی قادیانی کو ختم نبوت کے انکار کے عوض سزائے موت نہیں دی گئی، جبکہ قادیانیت ارتداد ہے اور مرتد کی سزا سزائے موت ہے. اور اس پاکستان کی اسلامی مشاورتی کونسل بھی سفارش کر چکی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی اسمبلی میں اس دین کے لیے لڑائی لڑنے والی جرات مند شخصیات نہیں پہنچتی ہیں، اس وقت تک ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا ہے. اور مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے بعد، اس ترمیم کے بعد کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہوگی، پاکستان میں ایک بدبینت، ایک بدبخت انگریز نے انگلش میں کتاب لکھی جس میں امام الانبیاء کی توہین کی، گالیاں دی. اور افسوسناک پہلو یہ اور ظلم یہ ہے کہ سرکاری عملے نے اس کتاب کی تقریب رونمائی میں اس مصنف کو انعام دیا، چونکہ اس نے کتاب کا عنوان سیرت رکھ دیا تھا، اس کو انعام دیا گیا اور کتاب کو لائبریریوں میں رکھنے کے آرڈر دیے گئے. جب اس خلیص کتاب پر ملک بھر میں احتجاج ہوا اور احتجاج کرنے والوں میں آپ کا یہ ادنا رضاکار بھی شامل ہے، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، تب جا کر ہوم سیکرٹری نے اس کتاب کو صرف ضبط کیے، مصنف کو آج تک کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں اس بات کی کہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے وہ شخص اسمبلی میں جائے جو پیغمبر کی عزت اور آبرو کے لیے جاندار آئین جو بنا ہے اس پہ عمل درآمد کرائے، اور پاکستان کی سرزمین پر پیغمبر کا دشمن آزادی کے ساتھ پھر نہ چل سکے، اسے جرات نہ ہو، اسے گنجائش نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں اللہ کے آخری پیغمبر کی گستاخی کر کے آزادی کے ساتھ چلے۔ کیوں چلے اور کس بنیاد پہ چلے؟ اور اسی طرح صحابہ رسول کا دشمن اور گستاخ صحابہ کرام کے نام لیواؤں کی غیرت سے کھیلتا رہے اور یہ جرم چوکوں چوراہوں پر کرتا رہے، پریس سے لٹریچر چھپتا رہے اصحاب پیغمبر کے خلاف، اور اس مجرم کو سزا دینے کے لیے کوئی قانون موجود نہ ہو، تم بتلاؤ کہ اصحاب رسول کے لیے آئینی تحفظ حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں۔ آئینی تحفظ کہاں سے میسر ہوگا؟ قانون کہاں بنتا ہے؟ بلند آواز سے۔ تو آئینی تحفظ وہاں سے حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آئین میں ترمیم ہو یا نہیں کہ آئندہ صحابہ اکرام کو گالی نہیں دی جا سکے گی؟ ہونی چاہیے۔ اس پروگرام کے لیے، اس قاض کے لیے، اس موقف کے لیے آدمی وہاں پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ اصحاب پیغمبر کے تقدس کو بیان کا جہاں تک تعلق ہے، میں کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے پورے ملک میں کام کر رہا ہوں۔ پاکستان کا بچہ بچہ آج اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے صدیق کے دشمن کو لوہے کی لگام چڑھائی ہے، اس کے پاؤں سے زمین کھینچی ہے، اس کے غلط اور غلیظ لب و لہجے کو دبائے، قوت کے ساتھ دبائے۔ لیکن ابھی یہ سٹیج باقی ہے کہ میں اس کے لیے آئینی تحفظ حاصل کروں۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو تم ہی تہران ریڈیو سنو، اس پہ دیکھو کہ وہ کیا ہدایات اقلیت کے لیے نشر کر رہا ہے، ایران سے کیا ہدایات میرے ہرانے کے لیے آ رہی ہیں، ایران کون سا پروگرام لیے ہوئے ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ مولوی اگر جیت کے اسمبلی میں پہنچتا ہے تو صحابہ دشمنی کا ہمیشہ کے لیے پاکستان میں خاتمہ کر دیا جائے گا۔ میں نے رب العالمین سے التجا کی ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، لیکن مجھ سے یہ کام لے کہ میں پاکستان کی زمین پر دشمنان اصحاب رسول کا منہ بند کر سکوں۔ وہ محسن جماعت جس نے جداد بچے اولاد وطن جان تک پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ وار دی، آج پاکستان میں اس کو گالی دی جائے، تبرہ کیا جائے، ماس الزام نہیں لگا رہا، بے پناہ لٹریچر میرے پاس موجود ہے جس میں اصحاب رسول کو گالی دی گئی ہے اور ماں بہن تک کی گالی دی گئی ہے، ماں بہن تک کی۔ اللہ گواہ ہے، میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، اور صرف آج الیکشن میں نہیں بات کر رہا، مجھے 15 سال آپ کے جھنگ میں آئے ہوئے گزر گئے ہیں، اور میں نے اس پر پورے ملک میں ایک آواز بلند کی ہے، ایک سنی فکر دی ہے، سوچ پیدا کی ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ کچھ صحابہ کرام کے خلاف تحریر کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی ماس مطلع کرنے کے لیے اور اپنی اس تحریک کا یقین دلانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، یہاں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص چاہے تو میں تسلی کرا سکتا ہوں، جس دن گولڈا شریف کے نمائندہ شریک ہوئے تھے میں نے ان کو وہ کتاب پڑھائی ہے، سٹیج پر پڑھائی ہے، آپ کو بھی پڑھا سکتا ہوں۔ چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کے عنوان سے کتاب لاہور سے چھپی ہے، جس کا بدترین مصنف تحریر کرتا ہے، کفر بکتا ہے، غلاظت بکتا ہے، شاطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کو قبول کرنے والے ابو بکر ہیں. میں آج کہتا ہوں, مولویوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ تم بتلاؤ کہ یہ کتاب ضبط ہوئی ہے اس مصنف کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں. میرے مخالف کینڈیڈیٹوں نے آج تک کوئی خارجہ پالیسی واضح نہیں کی, نہ وہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی کوئی جماعت نہیں. وہ ہر 6 ماہ بعد پارٹی تبدیل کرتے ہیں. جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں الگ الگ ہیں, منشور الگ الگ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جنگ کو اکثر نمائندے وہ ملتے ہیں جو بکاؤ اپنے الوقت مفاد پرست ہیں, نہ ان کی جماعتیں ہیں نہ منصور ہے. وہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑتے ہیں, جو جیت جائے اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے اور واضح دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی ملک کے لیے نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے. وہ قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. اسی طرح کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے, 3 صوبے اس ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں. میری جماعت کا موقف کالا باغ ڈیم پر یہ ہے کہ اس کو خالصتاً فنی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ صوبے آپس میں نہ لڑیں اور کسی ایک صوبے کا بھی نقصان نہ ہو, ملک کی قوم تقسیم نہ ہو. یہ اتنا واضح موقف ہے کہ حکومت اس کو فنی بنیادوں پر حل کرے تاکہ کسی ایک صوبے کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تمام صوبے اور ان کے رہائشی ہمارے بھائی ہیں. گرامی قدر سامعین, خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ یہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث, میری جماعت ایک موقف ایک پروگرام رکھتی ہے جس کی میں نے مختصر لفظوں میں وضاحت کی کہ ہم پاکستان کی تمام تر پالیسی قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. قرآن جو داخلہ مسائل پیش کرے گا, جو داخلی امور جن کی اجازت دے گا, سنت جن کی اجازت دے گی وہ ہوں گے, جو خارجی معاملات میں اجازت دے گا وہ ہوں گے, اور جہاں کتاب و سنت میں واضح اشارات نہیں ہوں گے وہاں اجماع امت, وہاں قیاس کو تسلیم کر کے ملک کے حالات کو سنوارا جائے گا اور تمام تر برائیوں کے خاتمہ کے لیے ہر وہ اقدام کیا جائے گا جو اللہ اور رسول کے ارشادات کی روشنی میں ہو. جہاں تک ضلع کے مسائل کا تعلق ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کی بربادی میں شاہ جیونا خاندان کے وڈیروں کا ہاتھ ہے. سوئی گیس کیوں نہیں آئی, ٹرین کراچی سے خیبر تک جنگ کے راستہ پہ کیوں نہیں چلی, ہوائی اڈے کے راستہ میں رکاوٹ کون بنا ہے, جنگ کا پانی بنسبت فیصل آباد اور توبا کے کیوں کم ہے. پانی سے مراد میرا زمینی پانی نہیں, نہری پانی ہے. ہمیں توبے کی بنسبت کم کیوں ملتا ہے, فیصل آباد کی بنسبت کم کیوں ملتا ہے. ہماری زمین سونا اگلنے والی زمین ہے. اور پھر ظلم یہ کہ اگر جنگ کے بعض علاقوں کو نہری پانی میسر ہے تو وہ بھی نہیں ملتا, اس پہ قابض ہے آپدہ حسین محترمہ, اس پہ قابض ہے ذوالفقار بخاری, افتخار بخاری, فیصل سارے حیات. یہ لوگ اس نہری پانی کو اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں اور جن غریبوں کا حق بنتا ہے انہیں نہیں دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تھانہ مسن کے علاقہ کی سیٹ محترمہ آبدہ حسین نے چھوڑی ہے اور اس نے نیا حلقہ انتخاب کیے کہ وہاں لوگوں کے یہی سوال آتے ہیں کہ تم ہمارا پانی کیوں غصب کرتے ہو, تم ہمارے کھیت کیوں ویران کرتے ہو, تم ہماری زمین کو بنجر کیوں کر رہے ہو. گرامی قدر سامعین, اسی طرح میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ گوجرا پھاٹک پر پل کی تعمیر آزاد ضروری ہے، ٹریفک جام رہتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ جام رہتی ہے، سول ہسپتال اس پار ہے، لوگ مریض لاتے ہیں، کوئی مریض خطرناک بھی ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ کا خطرہ ہے، اگر اسے فوری طبی امداد نہ دی جائے، اس پل کے راستے میں اگر سیدہ عابدہ حسین رکاوٹ نہیں ہے تو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس پل کا مطالبہ کرے جس طرح میں کر رہا ہوں. واضح اور کھلی ڈولی بات ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ گوجرا فاٹک پر پل تعمیر ہونا چاہیے تو عابدہ حسین کو بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اگر وہ اس حق میں ہیں تو کہیں، تاکہ پتا چلے کہ انہیں شہر سے ہمدردی ہے. اگر ایک کونی کینڈیڈیٹ، ایک قومی اسمبلی کا نمائندہ میرے مریض کی ڈیتھ تک کا حیا نہیں کرتا ہے تو وہ اسمبلی میں میرے حقوق کی لڑائی کیا لڑے؟ بڑا بات ہے، سموقف ہے میرے بھائی. میں کہاں تک اس تنقید کے موضوع پہ چلا جاؤں؟ میں نے سیدہ عابدہ حسین کو محترمہ کہہ کر آواز دی ہے، ناشائستہ زبان نہیں استعمال کی، اور یہ سوچ کر محترمہ کہا ہے کہ بیٹی بیٹی ہے چاہے کسی کی ہو. لیکن جہاں تک سیاسی موقف ہے اس میں معاف نہیں کروں گا. میری قوم نے نمائندہ منتخب کرنا ہے، اور آج کے اخبارات میں آپ نے جامعہ اظہر کے علماء کا فتویٰ پڑھ لیا ہے کہ عورت ملک کی سربراہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں بن سکتی ہے. پاکستان کے علماء کی بات آپ نہ مانیں کہ شاید الیکشن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، جامعہ اظہر کے علماء کو یہ بات کیوں کہنا پڑی ہے؟ آپ علماء کی بات کا رد مت کریں. خود صادق و مصدوق پیغمبر اعلان کر گئے ہیں وہ قوم برباد ہو گئی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے. اور اسی طرح آپ نے خواجہ سیالوی کا فیصلہ بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں بن سکتی. دیوبندی علماء بھی یہی کہیں، بریلوی علماء بھی یہی کہیں، جامعہ اظہر کی علماء بھی یہی کہیں، پوری دنیا کے مسلمان علماء ایک موقف پیش کر رہے ہوں اور پیغمبر کا ارشاد پیش کر رہے ہوں کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو عورت کو سربراہ بنائے. تو آخر آپ بتلائیں کہ آپ کے سر پہ کون سی تلوار کھڑی ہے کہ آپ تمام علماء کے فتوے کو بھی رد کر رہے ہیں، آپ پیغمبر کے ارشاد کو بھی رد کر رہے ہیں اور ایک عورت کو منتخب کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے کل کام بھی لینا ہے. آپ کو رات کے 12 بجے بھی کینڈیڈیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، رات کے 1 بجے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گئے، مریض ہے، ہسپتال میں داخل نہیں ہوتا، آپ کو اپنے نمائندے کی ضرورت پڑتی ہے، دیانتداری سے بتلاؤ رات کے 12 بجے عابدہ حسین کو اٹھا کر آپ ہسپتال لے جا سکتے ہیں، آپ تھانے لے جا سکتے ہیں، آپ چوکی میں لے جا سکتے ہیں. پھر اپنی قسمت کی بربادی مت کرو، وہ نمائندہ لاؤ جو ہر وقت اویلیبل ہو، ہر وقت ملے، کچہری جائے، چوکی جائے، تھانہ جائے، ہسپتال جائے، اپنے خط پہ جائے، پیدل جائے، سواری پہ جائے، لڑے اور گریبان پکڑ کے مطالبات منوائے. تالی نہیں، ہم شرافت کی سیاست کریں گے. نہ تالی نہ بیسری، نہ تبلہ نہ سرنگی، نہ چمٹا نہ ہائے جمالو، نہیں اللہ رسول کے ارشادات کی بلندی. ہو اللہ فی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا جو ہدایت و دین حق لے کر آئے. کیوں آئے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. خاتم الانبیاء کا دین تمام ادیان پر غلبہ پانے کے لیے آیا ہے. اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، تم دین کو اپناؤ، پھر اپنا کمال اور اپنے مقامات دیکھو. اصحاب رسول نے قرآن و سنت کو، پیغمبر کو، دین کو سینے سے لگایا. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ صحابہ افریقہ کے جنگل میں گئے ہیں، چھاونی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے اصحاب رسول نے اعلان کیا، جنگل کے بھیڑیوں، جنگل کے چیتوں، شیروں نکل جاؤ، ہم جنگل کاٹ کے چھاونی بنانا چاہتے ہیں، تاریخ ہے اسلام گواہ ہے، شیر ہے نکل گئے، بھیڑ ہے نکل گئے، گیدڑ ہے نکل گئے، درندہ ہے نکل گئے، آنن فانن جنگل صاف ہوتا ہے، اور افریقہ کے جنگل کے درندے صاحب کا حکم مان کے جنگل خالی کر دیتے ہیں، آج اس جماعت پہ تبرہ ہوتے ہیں جس جماعت کا تقدس افریقہ کے جنگلات کے درندے تسلیم کیا کر دیتے ہیں۔
عظمت صحابہ
زندہ باد، عظمت
صحابہ، آپ کو آج فاروق اعظم کی یہ کرامت بھول گئی ہے، جب آپ کا لشکر دریائے دجلہ عبور کر رہا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ گرے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لکھتے ہیں لکڑی کا پیالہ دجلہ میں گر گیا، صحابہ چار قدم چل کے واپس آئے، دریا کو خطاب کرتے ہیں، توجہ رہے ذرا، ایمان دیکھ اس جماعت کا، تقدس دیکھ اس جماعت کا جس کو آج چرسی بکواس کرتا ہے، جس کو آج تیرے محلے کا بھنگی بھونکتا ہے، اس کا تقدس دیکھ، دجلہ کے پانی کو خطاب کرتے ہیں، دجلہ اگر تو محمد کی رسالت مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کی عدالت مانتا ہے، دور فاروقی تھا، اگر تو محمد کی رسالت مانتا ہے عمر کی عدالت مانتا ہے، پیالہ واپس کر دے، دریا کو خطاب، پانی کو خطاب، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ پانی نکلنا شروع ہوا، پیالہ اٹھا کے باہر کنارے پہ پھر واپس لوٹ گیا، صحابہ وہی پیالہ اٹھاتے چل دیے، اسی قسم کے واقعات کو دیکھ کر اسلامی شاعر تڑپ اٹھا ہے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستے چھوڑ دیتا
تھا۔
میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے مخالف کینڈیڈیٹوں پر تنقید کی ہے اور دلائل کی روشنی میں کی ہے، اب وقت نہیں ہے انہیں دہرانے کا، لیکن میرے وہ سوالات ہزاروں کیسٹوں کے ذریعے ضلع اور بیرون ضلع میں پھیل گئے ہیں، آج تک نہ محترمہ نے جواب دیا ہے، نہ بخاری صاحب نے جواب دیا ہے، نہ میاں ریاض حشمت نے جواب دیے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے اور یہ تینوں کینڈیڈیٹ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن میرے سوالات کا توڑ نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے پروگرام میں شامل ہیں، میں جنگ کے سوئی گیس کے مسئلے کو تحریک بناؤں گا، زندہ رہا اور اسمبلی میں پہنچ گیا میں اسے تحریک بناؤں گا، جتنا زور، تنہا تحریک نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے، کب تک ہمارے حقوق غصب ہوتے رہیں، جماعت چلے گی، آپ چلیں گے، تحریک کا رخ ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کہاں تک حکومت بھاگتی ہے اور سوئی گیس مہیا نہیں کرتی۔ قادیانی نبی کے دشمن کو سوئی گیس جیسی نعمت مہیا، ہمارا جرم کیا؟ ربے میں کتنی فیکٹریاں اور کتنی ملیں لگی ہوئی ہیں؟ بہرحال یہ بڑی تفصیلات ہیں اور بہت کچھ میں میٹیریل دے چکا ہوں، وقت بہت کم ہے کہ میں نے دوسرے جلسہ میں بھی اسی طرح خطاب کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا تاریخ ساز جلسہ ہے، جنگ سٹی کو تو آپ جانتے ہیں، اس میں کیا جذبات و احساسات ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں نے گزارشات کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوست نے یہ چٹ لکھی ہے کہ آپ نے گزشتہ جلسے میں کہا تھا کہ خواجہ حمید الدین صاحب سیالوی کی حمایت مجھے حاصل ہے اور وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ تو نہیں آئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میرے بیان کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے فون پر خواجہ صاحب سے بات کی ہے، خواجہ صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو لکھ کے دے دیں کہ میرے ساتھ حق نواز نے بات نہیں کی، میں الیکشن لڑنا چھوڑ دیتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے برادر محترم جناب خواجہ نصیر الدین صاحب ساہیوال سے صوبائی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلہ میں میری جماعت کا جمعیت علماء اسلام کا ایک آدمی الیکشن لڑ رہا ہے، میں نے آج سے دو رات قبل اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو بٹھایا ہے، ان کے حق میں بٹھایا ہے، اور اس کے بعد سیار شریف رات کو 3 بجے پہنچ کر میں نے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ جو خدمت مجھ سے ہو سکتی تھی میں کر چلا ہوں، آپ کا دل چاہے مرضی آئے تعاون کرے، نہ آئے تو میرا رب مالک. سیار شریف دور نہیں، آپ جائیں خواجہ نصیر الدین صاحب سے پوچھیں کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا، میں نے آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بٹھایا یا نہیں بٹھایا. اور جواب میں خواجہ صاحب نے مجھے یہ فرمایا، خواجہ نصیر الدین صاحب نے، کہ بھائی صاحب آج جہاں نہیں ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، وہ جھنگ آئیں گے لازمن آئیں گے. میں واپس چلا آیا، آج ان کا رکا آیا ہے جو میری جیب میں ابھی موجود ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور جس کا دل چاہے وہ سیار شریف پہنچ کر اس کی مزید تسلی کر لے کہ یہ رکا ان کا ہے یا نہیں. وہ فرماتے ہیں، قبلہ مولانا صاحب السلام علیکم، مزاج گرامی، حضرت صاحب کے پروگرام کے متعلق کل انشاءاللہ شام کو فون کروں گا، حضرت آمادہ ہیں. وسلام، مخلص نصیر الدین. چھپ کے نہیں رڑے پہ بات کر رہا ہوں، آپ جائیں اس کی فوٹو کاپی لے جائیں، خواجہ نصیر الدین صاحب سے پوچھیں کہ یہ خط آپ کا ہے یا نہیں ہے. اگر خواجہ صاحب فرمائیں کہ حق نواز میرے پاس نہیں آیا، رات کو بات نہیں ہوئی، اس نے کینڈیڈیٹ نہیں بٹھایا، میں نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں. پروپوگنڈا مت کرو، سنی قاص کو مت برباد کرو. مولانا شریف نے جو نمائندہ بھیجا، مولانا بشیر احمد صاحب چشتی، اس کے لیے بھی ضمانت سے کہتا ہوں کہ آپ مولانا شریف فون کریں، پوچھیں. آج تو ذرائع اتنے ہیں کہ منٹ نہیں لگتا، آپ پوچھیں وہاں گدی نشین سے کہ آپ نے بشیر احمد چشتی کو مولوی حق نواز کے جلسے میں بھیجا یا نہیں بھیجا، حکم دیا یا نہیں دیے. اگر خواجہ صاحب، اگر حضرت گوڑنے والے فرما دیں کہ بشیر احمد چشتی ہم نے نہیں بھیجا، ہماری اجازت سے نہیں گیا، آپ ان کے پیڈ کے پیڈ پر لکھوا لائیں، اخبارات میں بیان دلوائیں، میں الیکشن لڑنا چھوڑ دیتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، میں نہ دجل کی سیاست چاہتا ہوں، نہ فریب کی سیاست چاہتا ہوں، میں آج مطمئن ہوں کہ سنی قاص کو سمجھتے ہوئے پوری سنی برادری، چاہے وہ دیوبندیت سے تعلق رکھتی ہے، چاہے بریلویت سے، چاہے اہل حدیث سے، وہ بلا نشا میرے ساتھ چل رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ جنگ میں تمام صوبائی کینڈیڈیٹ بلا اختلاف قومی پر میرا تعاون کر رہے ہیں، ان کے کارکن اور اداکار رات دن دین سمجھ کر، ایمان سمجھ کر، عقیدہ سمجھ کر، قاص سمجھ کر، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اصحاب رسول کی مدح کی آواز بلند کروانے کی غرض سے رات دن لیٹ کیے ہوئے. جنگ کی تاریخ میں ایسا الیکشن نہیں آیا ہوگا کہ جس پر پوری سنی قوم اور تمام صوبائی کینڈیڈیٹ متفق ہو جائیں سوائے حق نواز کے. یہ لہر ہے، تاریخ ہے، 7 دن باقی ہیں، آپ دیکھیں 7 دن میں زمین الٹتی کیسے ہے. ایک ریلا چلے گا، انشاءاللہ ریلا چلے گا. میری آپ سے اپیل ہے، شبہات شکوک پھیلائے جائیں گے. آپ نے رات کے جلسے میں بھی خواجہ صاحب کا خطاب سنا ہوگا، حضرت کیوں فرما گئے ہیں کہ میں قومی کا فیصلہ بھی نہیں کرتا. اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ووٹ مت دو، تو حق نواز کون سا ان کو مجبور کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے حق نواز کو مت دو؟ کیوں فرماتے ہیں میں دوبارہ جھنگ آؤں گا؟ کیوں فرماتے ہیں پی پی کو مت دو ووٹ؟ کیوں فرماتے ہیں عورت کو ووٹ مت دو؟ کیوں فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح چنو؟ اگر ان تینوں کینڈیڈیٹوں میں آپ کو وہ مجھ سے بہتر نظر آتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے انہیں کے لیے کہا ہوگا، ورنہ متعین ہو گئی بات کہ وہ کیا فرما گئے ہیں. مزید میری کوشش ہے کہ وہ وقت لے کر آئیں اور اعلان کریں. تام میں نے ان کا پیغام سنا دی ہے، جس مرید کا دل چاہے تحقیق کرے، ان سے مت سنی قاص کے لیے ساتھ دے. آج بھی وہی قاص ہے جو 70 میں قاص تھا، جو لوگ 70 میں مقابلہ میں تھے آج بھی مقابلہ میں وہی ہیں، اور جس گدی نے 70 میں سنی قاص کا تحفظ کیا تھا وہی گدی آج ہے. میں نہیں مان سکتا ہوں کہ خواجہ امید الدین صاحب سیالوی, خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی مرحوم کے اس فیصلے کا انکار کر کے کسی اور لین پہ یا راستے پہ چل نکلے. ناممکنات میں سے. بہرحال آپ کی چٹ نے اور کچھ نعرہ بازوں نے میری گفتگو کو لمبا کر دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں فائدہ ضرور ہو جائے گا. میرا ذہن 15 منٹ خطاب کا تھا لیکن میں 1 گھنٹہ لے گیا ہوں. بہرحال زندگی کا کوئی علم نہیں ہے میرے سنی بھائیوں. میں نے بے سرو سمانے کے عالم میں رس کو للکارا ہے, بے سرو سمانے کے عالم میں صحابہ دشمنی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے, بے سرو سمانے کے عالم میں جاگیردار کے مقابلے میں ٹکر لی ہے. اگر آج تم ساتھ نہیں دیتے ہو شاید آئندہ جاگیرداروں کے مقابلے کی کوئی جرت نہ کر سکے. میں انہیں الفاظ پر شکریہ کے ساتھ, جلسہ کے منتظمین کے شکریہ کے ساتھ, آپ کی آمد کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے.